یعنی کرم کریمی تعلقات ہیں یا اپنے ذاتی مفاد کے خلاف بات جاتی ہے تب بھی تم انصاف پر ڈٹ جاؤ. ان یکن غنیاً او فقیراً فاللہ اولا بہما. اگر وہ ہوا, ان یکن اگر وہ ہوا, اور وہ سے کیا مراد ہے, یا تو وہ جس کے خلاف بات ہو رہی ہے یا وہ جس کے حق میں بات ہو رہی ہے, دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. کہ تم, اور اگر وہ ہوا غنیاً او فقیراً, امیر یا غریب, فاللہ اولا بہما, اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ مہربان ہے, ان دونوں کے نسبت زیادہ مہربان ہے. بہما ان دونوں کے ساتھ زیادہ مہربانی کرنے والا, یہ میں نے منہما نہیں کہا, یعنی ان دونوں پر, غریب پر بھی اللہ مہربان ہے اور امیر پر بھی مہربان ہے, یہ میں نے. اور اولا جو میں نے مہربان کیا ہے, اصل میں نے تو قریب تر کے, اولا قریب تر ہے, بہما ان دونوں کے. تو اگر وہ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہو اس وجہ سے کہ یہ تو جی امیر ہے اور تم بھی امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہو لہذا اس کے حق میں تو, یا غریب ہے اس کے دینے چاہیے, تو اللہ تعالیٰ دونوں پر زیادہ مہربان ہے تمہاری نسبت. انسان عام طور پر اس چیز میں مبتلا ہوتا ہے, امیری غریبی ایک کنسیڈریشن ہو جاتی ہے. یہی ہمارے ہاں سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا, فرض کیجئے کوئی وہ مزدور آ جائے کار کے نیچے, تو جو آئیں گے مزدور وہ کار والے کو گالیاں دیں گے, یہ تو اندھے ہیں سڑکوں میں پھرتے ہیں, حالانکہ ممکن ہے قصور اسی مزدور کا ہی ہو. اور جو کار والے آئیں گے وہ کہیں گے کہ یہ کیڑے مکوڑے سڑکوں پہ پھرتے ہیں اور پھر ہم گرفتار ہوتے ہیں, اور یعنی وہ اس کی اندر دکھا مخا کار والے کے ساتھ ہوگی اور مزدور کے ساتھ ہوگی. اس بنا پر یہ کہا ہے کہ اللہ تم نہیں مہربان ہو سکتے, اللہ تو سب پر مہربان ہے, غریب ہو یا امیر ہو, لہذا حق کو نہ چھوڑو, اصل بات تو یہ ہے. تو فضائیں یہ کن میں دونوں صورتیں, دونوں قسم کے, جس کے حق میں گواہی دی رہے ہو یا جس کے خلاف, اس میں فقیری اور غریبی جو ہے یہ کوئی فیکٹر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فقیر پر بھی مہربان ہے, امیر پر بھی مہربان ہے, اس کے احکام تو عدل و انصاف پر مبنی. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا, پس تم پیروی نہ کرو خواہش نفس کی, ہوا میں نے خواہش نفس. فلا تتبعوا الہوا, خواہش نفس کی پیروی نہ کرو, ان تعدلوا, اس بات سے کہ عدل سے کام لو. اب یہاں تھوڑی سی ایک گنجلک ہے, عدل یا عدلوں کا ایک معنی مطلقاً ہوتا ہے عدل سے کام لینا. اگر یہ ہو تو پھر نہ بھی کہتے ہیں, یہاں لا تعدلوا انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ لا کی جگہ زائد آتا ہے. اسی صورت کے آخر پر آیا, یبین اللہ لکم من تدلوا, اللہ تم پر بات واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ عربی کا محاورہ ہے, ایسے موقع پر لا چھوڑ دیتے ہیں اور وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. تو پھر ایک معنی تو یہ بنتا ہے, فلا تتبعوا الہوا انت اللہ تعدلوا, خواہش کی پیروی نہ کرو کہ کہیں تم عدل ہی کو چھوڑ بیٹھو, یہ معنی. دوسرا عدل ان ہوتا ہے حق سے ہٹ جانا, عدل ان الحق, یوں بھی یعنی اس کا آتا ہے صلہ. تو اگر لا نہ مانے تو پھر وہ کہتے ہیں ان الحق یا معذوف ہے, یعنی یا لا معذوف ہے یا ان الحق. ان الحق کو تو پھر میں نے ہوگا خواہش کی پیروی نہ کرو کہ تم حق سے انحراف کرنے لگو, یا تو یوں میں نہ کرے ان تعدلوا یعنی ان الحق, اور یا کرے کہ فلا تتبعوا الہوا ان لا تعدلوا, خواہش کی پیروی نہ کرو کہ کہیں عدل ہی نہ کرنے لگو. پتہ نہیں اردو والوں نے کس طرح کیا ہے جی. اور انصاف کرنے میں, پھر انہوں نے انصاف کا معنی لیا نا, یعنی انصاف کرنے, انصاف کرنے میں. انتا عدلو, پھر انہوں نے مصدر مان لیا, یعنی فی العدل, فی معاملت العدل. بہرحال عدل ان الحق بھی بعض ناویوں نے کیا, میرے خیال میں اردو ترجمے والوں نے نہیں کیا ہوگا, کیونکہ وہ پھر نہیں بن نہیں سکتا, کیونکہ پھر کچھ لفظ شروع میں لگانا پڑے گا نا, اس لیے ان کے معنوں میں آئے تاکہ یا کے معنوں میں. وہ عدل کے معاملے میں کر لیا نا, اس طرح کا ہو گیا, لیکن معنی کوئی عدل کا لیا, ہٹنے کا نہیں لیا, کیونکہ عدلہ ان کے معنی تو بنتا ہے راہ حق سے ہٹنا. کہ تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ راہ حق سے نہ ہٹو، اتنی پیروی نہ کرو.
جی کی چاہ نہ مانو اس بات میں کے برابر سمجھو.
چلو انتا دلو کے برابر سمجھو. وہ شاید عورتوں کے مناسبت سے کہا ہے. عدل کا معنی برابر سمجھ نہیں تو ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک معنی ہے، لیکن انصاف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں برابر سمجھو، برابر سمجھنے میں کہ پھر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دے کہ ان کو برابر نہ سمجھو اوائے نفس کی پیروی کر کے. اگر برابر سمجھ نہ لے تو پھر لا تو پھر بھی معذوب ماننا پڑے گا، کہ اتنی بھی خواہش نفس کے پیچھے نہ چلو کہ ان کو برابر نہ سمجھنے لگو. یعنی حق کی بنا پر برابر ہے، ما ضمیر غریب ہونے کی بنا پر نہیں.
تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا،
یہ با محاورہ ہے. خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑنا، وہ اللہ تعالی کے ساتھ ہی ترجمہ کیا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم زبان موڑو گے یا رو گردانی کرو گے. تلو لوا یلوی، کہ میں نے مروڑنا ہوتا ہے، موڑنا توڑنا. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، یہ آپ پڑھا ہے. تو وَإِن تَلْبُو جواب یہ شرطیہ ہے، اگر تم یعنی تلبونا کا نون گر گیا نا، اور اگر تم موڑو گے یعنی مراد ہے زبان دیں بات کر دیں گے. اور تُعْرِضُوا یا اعراض کرو کہ حق سے منہ موڑ لو، یہاں مراد گواہی کی بات ہے. زبان میں اس طرح سے موڑ کے گواہی دینا کہ حق نہ حق مل جائے، یہ مراد ہے. اس طرح کی گواہی نہ دو. وَإِن تَلْبُو اور تُعْرِضُوا یا رو گردانی کرو گے، گواہی دو نہیں یا دو گے اور زبان توڑ مڑوڑ کے پتہ نہ چلے کس کے حق میں اور کس کے مخالف ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے. یہ ساری آیت عدل اور قسط کے بارے میں ہے، گواہی کے بارے میں ہے. پہلے یہ آیا تھا گواہی چھپاؤ نہیں، یہاں گواہی کو خواہش نفس کی بنا پر گواہی میں کو گڑبڑ کرنا، قریبی رشتہ داری یا ذاتی مفاد کی بنا پر کرنا، امیری غریبی کے طبقاتی فرق کے بنا پر کرنا، اور پھر گواہی چھپانا نہیں لیکن دینا اس طرح سے کہ زبان مروڑ کے بات کی جائے، یعنی فکرے ایسے بولے جائے کہ وہ پھر وکیل کہہ دیتا ہے نا کہ اس طرح سے کہہ دینا کہ پتہ نہ چلے حق کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یعنی گواہی ٹھیک ٹھیک دینی چاہیے، اور تب جا کے مقصد پورا ہوتا ہے. قوامین بالقسط اور شہداء للہ ہے. شہداء للہ ہے اگرچہ بڑا لفظ ہے، بہت وسعت بھی اس میں ہے، لیکن یہاں سیدھی بات ہے، گواہی کی بات ہے. کیونکہ آگے آیا ہے ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے ان کے خلاف جاتی ہو تب بھی بات کرو، غنی اور فقیر کی بات نہ کرو، خواہش نفس کے پیچھے نہ چلو، اور زبان کو توڑ مروڑ کے حق کو نہ مروڑو. یعنی یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ عجیب بات ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. صاف ظاہر ہے پہلے ایمان اور دوسرے ایمان میں کوئی فرق ہے، تبھی حکم دیا جا رہا ہے. وہ پھر زبانی ایمان اور حقیقی ایمان کی بات ہوگی. والکتاب الذی، اور اس پر ایمان لاؤ، کتاب پر جو کہ نزل علی رسولہ، اس نے نازل کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے رسول پر. نزل اللہ نے یعنی نازل کی. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ. کتاب زیر آئی ہے، آمنو کے بے پر اس کا عطف ہے. اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ، الذی انزل من قبل، جس کو اس نے اتارا پہلے، یعنی من قبل ہذا. ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ یا انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اس کی کتابوں کا، ورسلہ اس کے رسولوں کا. یہ سب بے کی وجہ سے ہم ترجمہ اردو میں تو کا سے کر سکتے ہیں. والیوم الاخر اور قیامت کا یا آخرت کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ پھٹک گیا دور پھٹکنا. دلال بعید پہلے آ چکا ہے لفظ. بالکل ہم مانے ہی تقریباً استعمال ہوتے ہیں، اور باپ کے لحاظ سے فرق کرتے ہیں کہ نزل میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اور انزال میں ایک دم اتارنا کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ بالکل ہی ہمیشہ فرق رکھا جائے. باپ میں فرق ضرور ہے کچھ نہ کچھ، لیکن
ابراہیم اور موسیٰ اور انجیل اور تورات جو ہے وہ جب باغی نازل ہوئی تھی یا کس طرح وہ گریجولی نازل ہوئی تھی؟
ان کی ایک مدت طویل تک نازل ہوتے رہنے کا تو ہمارے پاس ثبوت قرآن حدیث میں تو کوئی نہیں ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اگر مدت مانے تو پھر وہ 40 دن کا آتا ہے، 40 دن کے لیے گئے تھے پہاڑ پہ اور کتاب ملی تھی، ان کے نا وہ 40 دن آہستہ آہستہ لکھتے رہے ہوں ایک ایک حرف کر کے، یہی صورت آپ گیس کر سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ کی تو ہمارے پاس اور کوئی دلیل تو نہیں ہے. دونوں جس سے معلوم ہے، کہیں نزلہ کہیں انزلہ، دونوں طرح ہوئے. تنزیل الحکیم حمید، تنزیل بھی اس کو کہا گیا ہے اور انزلنا ہو بھی کئی جگہ آیا ہے اور نزلنا بھی آیا
ہے. قرآن کے بارے میں نزلہ ہے اور انجیل اور قرآن کے بارے میں انزلہ ہے،
ممکن ہے یہ آپ کو کھینچ کے معنی کریں شاید ہو، لیکن اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ بالکل ہر جگہ واضح ہو. ٹھیک ہے، ابواب والے جو خاصیات ابواب پہ غور کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ نزلہ میں یہ معنی ہے کہ یا اس میں بکثرت کا معنی ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، بکثرت یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرتے جانا یہ معنی ہوا، اور انزال میں نے ایک دم اتارنا ہوتا ہے. لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ فرق ضرور ہو، بھیجنا بس اتارا یہی ترجمہ کر لیتے. وَمَن يَكْفُر بِال، اسی لیے پھر وہ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انزلناہ میں ہے آسمان دنیا پہ اکٹھا بھیج دیا گیا، پھر باقی وقتوں میں آہستہ آہستہ بھیجا جاتا رہا تنزیل اللہ. یہ پھر تفسیر اسی بنا پر کی جاتی ہے کہ قرآن پر انزال اور تنزیل دونوں کے معنی کے اطلاق پذیر ہوتے ہیں. تو یہ وہ آیت ہے جس میں جنہیں ہم پانچ اجزاء ایمان کہتے ہیں وہ ایک آیت میں ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت پر. ورنہ عام طور پر صرف ایمان باللہ یا والیوم الآخر اس کا ذکر آتا ہے. ایک وہ آیت آئی تھی لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس میں بھی پانچوں چیزیں بیان ہوئی تھی. اس قسم کی آیتوں سے ہی پھر وہ ہمارے علم الکلام والوں نے وہ پانچ بنیادی عقیدے نکالے. ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا ثم کفروا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے گئے بلحاظ کفر کے. ازدادوا ازدادوا ہے اصل میں، اور زال یہ دال ازدیدوا، یہ اصل میں تو بل گیا ہے ازدیدوا، افتعلہ ہے پھر وہ دال میں بدلتی ہے تے تو بن جاتا ہے ازداد. دوسری دال اصلی ہے، جو از کے بعد دال ہے وہ تے سے بدل کے بنی ہے، ازتیدو کی دال بنی ہے. پھر وہ بڑھتے گئے کفرن بلحاظ کفر کے، یعنی کفر میں بڑھتے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، اور اس کی ایک طرح کی خبر ہے لیغفر، اس کو ویسے لام جہود کہتے ہیں، کانک ان منفی پر آتا ہے. وما کان اللہ معذبہم، اور اس طرح کی آیتیں دو چار جگہ قرآن کریم میں آئی ہیں. لم یکن اللہ، اللہ نہیں تھا ایسا یا نہیں ہے ایسا، لیغفر لہم، کہ ان کو بخش دے، یعنی میں نے تو بھی بنتا ہے کہ اللہ ان کو نہیں بخشنے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ایسا کہ ان کو دکھائے کوئی راستہ. لیہدیہم لیغفر لہم، یہ دونوں لام جہود کے ہیں. لیہدیہم، اور نہ ایسا کہ لیہدیہم ان کو دکھائے، ان کی رہنمائی کرے، سبیلن کسی راستے کی طرف. یہ ایمان اور کفر بار بار منافقین کا ذکر ہے، اور ممکن ہے بہت سے بندوں کی کہ یہ کیفیت ہے ذہنی ایمانی، تو اس کے درمیان ویور کرتے رہنا پھر آخر پہ کفر ہی کی طرف بڑھتے چلے جانا، یہ منافقین کا بہرحال ذکر ہے. اور یا تو یہ ایمان ظاہری مراد ہے کہ ظاہراً ایمان لائے پھر ظاہراً انکار، پھر ظاہراً ایمان پھر ظاہراً انکار، یا یہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر ہی ڈامڈول ہے، کسی وقت کوئی خیال آتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، کسی وقت آتا ہے کہ غلط ہے.
عملی اعتبار سے معاملہ نہیں ہوتا.
عملی اعتبار سے
زبان سے مانتے ہیں لیکن مکمل جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے.
بہرحال آپ ثم کفروا میں زبانی انکار کرے تو بھی شامل ہے اور دل کا انکار بھی شامل تو ہو سکتا ہے. حضور کے زمانے کے منافقین میں شاید ایسے بھی ہوں کہ ایک دن مسلمان ہوئے دوسرے دن کہہ بھی دیتے تھے کہ نہیں ہے. ایسی مثالیں آتی تو ہے. اور اگر اس کو عام کرے تو پھر یہ ایمان اور کفر کے درمیان گھومتے رہنا پتہ نہیں آخر پہ کدھر جائے گا. اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان گویا کہ وہ ویورنگ پوزیشن ہے ان کی, کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی عملی ایمان اور کفر کو لے تو وہ تو بات ہے, زبانی چاہے نہ ہو اعلان نہ ہو لیکن عملی کفر بھی تو ہوتا ہے. قریباً لام دے لے ہوتا تو وہ لام کئی ہے اصل میں, لیکن کان کے ساتھ آئے تو اسے لام جہود اصطلاح کا فرق ہے. یہ کان کی منفی کے بعد آئے تب اسے وہ لام جہود کہتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا تو وہ لام کئی ہے, لیکن یہاں تاکہ کا معنی نہیں لگے گا. بشر المنافقین, تو خوشخبری دے منافقوں کو. نافق ينافق نون فے قاف مادہ, اسی سے انفاق بھی نکلا ہے جس کے میں نے خرچ کرنا ہوتے ہیں. باب مفاعلہ سے آئے تو پھر نافق ينافق منافقتن منافق ہونا. بعض نے اس کے معنی کیا ہے کہ کوئی نافقہ جنگلی چوہوں کے بلوں کو کہتے ہیں, ایک دوسرے میں ان کا جال سا بچھا ہوتا ہے تو ایک میں وہ گھستے ہیں تو دوسرے کو بند کر لیتے ہیں اس طرح سے. بہرحال منافق کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ جیسے وہ بلوں میں گھسے ہوئے سانڈے وغیرہ ہو. بشر المنافقین, تو منافق, بعض کتابوں میں شاید یہ بھی پڑھا ہے کہ منافق کی اصطلاح, شاید منافق کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ قرآن کریم نے ہی ان معنوں میں استعمال کیا ہے. اس سے پہلے ان معنوں میں اندر باہر سے اور ہونا شاید یہ استعمال نہیں تھا. میرے خیال میں اسی کے بارے میں پڑھا ہے, منافق کے بارے میں یا فاسق, نہیں منافق کے بارے میں کہیں پڑھا ہے کہ یہ ان اصطلاحی معنوں میں سب سے پہلے قرآن نے استعمال کیا ہے. بشر المنافقین, منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے, یہ ایک طنز کے طور پر ہے کیونکہ ویسے تو خوشخبری اچھی بات کی ہوتی ہے. بے ان لہم, بشارہ کے بعد بے آتا ہے, بشارہ بے قضا و قضا, اس نے اس کو یہ خوشخبری دی. بشر المنافقین مفعول بہی, اور بے ان لہم عذابا علیما, کہ بے شک ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. الذین, یہ للذین تو اس لیے پڑھتے ہیں علیمن کو ملانے کے لیے, بہرحال اگر وقف کریں تو ہم الذین پڑھیں گے. الذین یتخذون الکافرین, وہ لوگ یعنی یہ منافق, انہی کی صفت ہے. الذین وہ جو کہ, اس لحاظ سے اگر ہم کہیں تو یہ الذین جار میں ہے, نصب میں ہے, کیونکہ بشر کے بعد منافقین نصب میں ہے. الذین جو کہ یتخذون بناتے ہیں یا پکڑتے ہیں الکافرین, کافروں کو اولیاء ساتھی کارساز بناتے ہیں, من دون المومنین مومنوں کے سوا, یعنی ان کو چھوڑ کر. اب یہ منافقوں کی صفت ہے. ایبتغون, کیا وہ تلاش کرتے ہیں, آ استفامیہ ہے. ایبتغون, کیا وہ تلاش کرتے ہیں, عندہم ان کے ہاں, العزت عزت یا غلبہ, کیا وہ ان کے ہاں, ہم کی ضمیر وہ جو ہے نا کافرین ان کے لیے, اور یبتغون کا فائل منافقین ہے, کیا وہ منافق تلاش کرتے ہیں, عندہم ان کے ہاں یعنی کافروں کے ہاں, العزت عزت یا غلبہ, فإن العزة للہ جميعا, بس حقیقت یہ ہے کہ عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری, یعنی وہ جس کو چاہے دے تو دے. عزت یہاں ان معنوں میں جیسے اردو میں آتا ہے ان معنوں میں بھی یہ ہے, اور ان معنوں میں قرآن کریم میں آیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ویسے عزت میں نے غلبہ بھی ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے نام آتا ہے عزیز تو اس کے معنی غالب کے ہوتے ہیں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, یہ واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے, الگ استیناف کی بھی ہو سکتی ہے کہ تاکید کے طور پر ہو, اور اس نے اتارا ہے تم پر فل کتاب کتاب میں، اللہ نے یعنی اتارا ہے تم پر کتاب میں، یعنی یہ حکم کہ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو یا سنتے ہو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، کہ یکفر بہا، ان کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزا بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ یکفر بہا ویستہزا بہا حال ہوگا اللہ کی آیات کا. تم سنتے ہو اللہ کی آیات کو اس حالت میں کہ ان کا کفر کیا جاتا ہے، ان کا استہزاء اڑایا جاتا ہے. یعنی تم سمے تم کفرم بے آیات اللہ و استحزا بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا استحزا اور کفر سنتے ہو. فلا تقعدوا معهم، پس تم مت بیٹھو ان کے ساتھ. قعد یقعد بیٹھنا، معهم ان کے ساتھ، ہم کی ضمیر وہ کافرین اور مستحزین کے لیے ہے. تم ان استحزا اور کفر کرنے والوں کے ساتھ مت بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ جا گھسے ایک بات میں جو اس کے سوا ہو. خاد یخوض جا گھسنا، داخل ہونا یا شروع ہونا. خاد یخوض خوضا، کسی معاملے کی بحث ذرا لمبی کر دینا. یخوض وہ جا گھسے فی حدیث کسی بات میں، غیرہ اس کے سوا، یعنی موضوع سخن بدل جائے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا اور یہ نہ ہو اور کوئی اور موضوع لے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم ان کے ساتھ بیٹھو نہیں. یہ جو کہا ہے کہ تم پر یہ بات اتاری جا چکی ہے، یہ ساتویں پارے میں سورۃ الانعام میں آگے پڑھیں گے، وہاں آیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعْتُمْ وہ ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، یہی الفاظ ہے بالکل. یہ سورت، مجھے آیت کا نمبر نہیں یاد ہوگا، سورۃ انعام میں ہی آیا ہے یہ. آپ کو حافظ صاحب نہیں یاد آ رہی، سوم میں جہالت یہاں تک وہ ہے، اس سے پہلے ہی کہیں تھا. میرا اپنا قرآن مجید ہو نا جس پہ میں نے یاد کیا ہوا ہے، تو پھر تو میں فوراً نکال لیتا ہوں، لیکن اس میں نہیں ہوں. یہ تو ہے اسلحہ میں بادی کرنا ہوگا، یہی کہیں آیا تھا، پتہ نہیں ذہن میں نہیں آ رہا. سورت الانعام میں بالکل آیت ہے، کہیں آئے گی اس وقت میں آیت، یہی مضمون ہے. ہاں یہی ہے، سورت الانعام کی آیت نمبر 68 ہے. سورت الانعام پہلے نازل ہوئی ہے، اس سے مکی سورت ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو اس آیت میں اس آیت کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ تم پر پہلے یہ حکم نازل کیا جا چکا ہے کہ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہو تو ان لوگوں کے ساتھ بھی مت بیٹھو یہاں تک کہ موضوع سخن بدل جائے. یہ مضمون گویا کہ ایک دینی غیرت کے بارے میں یہ ہے، اور ایک طرح کے کیونکہ بیٹھنے سے پھر وہ آہستہ آہستہ آدمی اس کو برداشت کر لیتا ہے. تو اس میں یہاں مزید الفاظ ہے، انکم اذم مثلہم، بے شک تم تو پھر تو ان جیسے ہی ہوگے، یعنی اگر بیٹھے رہے اور یہ اس کا برا نہ منایا. انکم اذم تو پھر تو، مثلہم یہ مثل مصدر ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ جمع آ بھی جاتا ہے، نہیں بھی آتا. انکم جمع تھا، اذن امثالہم بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں، انکم اذن امثالہم، قرآن میں آیا ثم لاجئون امثالہم، تو اس طرح سے مثلہم بھی آ سکتا ہے واحد کے طور پر بھی. پھر تو تم ان کی مانند ہی ہوگے، اگر بیٹھے رہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے اس میں کہ تم کو یہ حکم دیا جا چکا ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات پہ نہ لگ جائے. انکم ازم مثلہم, ورنہ پھر تم بھی ویسے ہی ہوگے, یعنی اگر بیٹھے رہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین, بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے, اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو. فی جہنم جمیعا, جہنم میں سب کے سب کو. الذین یتربصون بکم, وہ لوگ جو کہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں. تربص اور بات اشور آپ نے پڑھا تھا, مہلت دینا اور ویٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے. یتربصون بکم, تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں, اور اس سے مراد ہے برے دنوں کی انتظار کرتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی شامت آئے گی. تمہارا انتظار کرتے ہیں, اور اس انتظار سے یہ نہیں مراد کہ وہ کب آئیں گے, بلکہ وہ تمہارے بارے میں یہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی برے دن آ جائے, اس کو کہتے ہیں تربص. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ, بس پھر اگر تمہارے لیے کوئی فتح ہو, یعنی میدان جنگ میں من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے کوئی فتح تمہیں مل جائے. قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ, تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. أَلَمْ نَكُنْ, کیا ہم نہیں تھے. مَعَكُمْ, تمہارے ساتھ, یعنی ہمارا حصہ بھی دو. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کے ہاتھ میں کچھ آ جائے, نصیب ان کا ہو, کچھ ان کو حصہ مل جائے, یعنی وہ ممکن ہے جیت جائے یا ان کا فائدہ ہو. قالوا, تو کہتے ہیں, الم نستحوذ علیکم, کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے. یہ معنی تو ہے نستحوذ کا, ویسے استحوذ یستحوذ علا کے ساتھ اس کے لفظی معنی ہے غالب آنا. اور اس میں ایک بات خاص قابل غور یہ ہے کہ یہ استصوابہ کی طرح اس میں تعلیل نہیں ہوتی, ورنہ یہ پڑھنا چاہیے تھا استحاذ یستحیذ, تو یہ استحوذ یستحوذ ہی آتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان, ان پر شیطان غالب آیا. یہاں کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے, اس کا مفہوم پھر میں نے تو یہی ہے, کافروں کو کہتے کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے. اور اگلا ہے وَنَمْنَعَكُمْ, یعنی الم نَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تم کو ہم نے مومنوں سے باز رکھا, یعنی ان کے ضرر سے باز رکھا. نَمْنَع مَنَعَ يَمْنَعُ, بچانا, منع کرنا, روکنا. وَأَلَمْ نَمْنَعَكُمْ, کیا ہم نے تم کو نہیں روکا یا بچایا. من المؤمنین, مومنوں سے, یعنی ان کے مقابلے پر, اور ان سے تم کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. یہ جو استحواذ ہے, شاہ صاحب اس کا معنی کرتے ہیں, یعنی خواہ مخواہ شمارہ مصلحت تعدیم کے بمسلمانہ بجنگے, ورنہ گزاشتے ان کے بمصلحت دیگر عمل کنے, یعنی ہم نے ہی تمہیں یہ موقع فراہم کیا تھا. ان معنوں میں علم نمناعکم, کہ تم کو اب جو کچھ کامیابی ہوئی ہے, ہم نے ہی تمہیں موقع دیا تھا, تمہاری رائے پہ غالب آ گئے تھے کہ مسلمانوں سے لڑو, یہ معنی اور تشریح کیا انہوں نے. الم نستحوذ علیکم, ہم تمہاری اس رائے پر غالب آئے تھے کہ واقعی تم لڑو مسلمانوں کے ساتھ. تم ان معنوں میں ونمناعکم من المؤمنین, اور مومنوں کے ضرر سے تم کو بچایا تھا. تو پھر کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. استحوذ کا انہوں نے کیا کیا ہے تم پر, محنت ہوئی ہے, کیونکہ قرآن کریم میں 28ویں پارے میں آتا ہے نا, استحوذ علیہم الشیطان, ان پر غالب آ گیا شیطان. یہاں گھیر نہ لیا, گھیرنا تو غالب آنا, گھیر لینا تو انہی معنوں میں ہے, گھیر لینا یا غالب آنا. ہم نے تم کو گھیر لیا تھا, یہاں گھیر لیا سے مراد ہے کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ مسلمانوں سے لڑو, اور تمہیں اس پر آمادہ کیا تھا. ہاں, مسلمانوں کا ساتھ دیتے یا نہ ہو, تو یہ تو ہم نے ہی تمہیں موقع پرووائڈ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑو اور تمہارے کچھ ہاتھ آیا. یہ موقع پرووائڈ کرنے کے لحاظ سے الم نستحوذ علیہم, اور بظاہر معنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم تمہاری رائے پر غالب آ گئے, اور تم کو یہ کہا کہ مسلمانوں سے لڑو. الم نستح, ورنہ ویسے غالب آنا کا معنی یہ نہیں ہے, گھیر لیا یعنی جنگ کی طرف لائے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن کم از کم بدر کے بعد تو معلوم ہے کہ باقاعدہ مکے میں وفد گئے تھے کہ مسلمانوں سے لڑو اور ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے, یہ وہ کافروں کو آمادہ کیا تھا, شاید اس کی طرف بھی اشارہ ہو. الم نستحوذ علیکم, یہ تو ہم تھے جو تم پر پریویل کر گئے, اور تمہیں مسلمانوں کے نقصان سے بچا لیا کہ وہ تمہارا نقصان نہ کرے, تو اب تمہاری فتح ہوئی ہے ہماری وجہ سے. تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, کافروں کو کہتے ہیں دراصل ہماری ہی ساری تدبیر کا نتیجہ ہے کہ تم مسلمانوں پر کچھ فتح پا گئے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ, بس اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن. یوم القیامہ ظرف ہے, یہاں نصب میں آیا ہے. بینکم تمہارے درمیان, یعنی بینہم و بینکم, یہ معنی ہے. ولن یجعل اللہ, اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالی, للکافرین علی المومنین سبیلا, کافروں کو مومنوں پر راستہ. لفظی ترجمہ ہے کافروں کو مومنوں پر ہرگز راستہ نہیں دے گا, پھر مراد ہے گرفت نہیں دے گا, یا فتح نہیں دے گا, یا کامیاب نہیں کرے گا. ہرگز اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی گرفت نہیں دے گا. راہ سبیلن کے معنی راہ کرے, اس میں پھر بالکل مٹانا یا تو مراد ہے کہ بالکل نہیں مٹا سکیں گے, اور یا پھر کافروں اور علی المومنین کا معنی خالص مومن ہو تو پھر یہ معنی کریں کہ کافر مسلمانوں پر کامیاب نہیں رہیں گے. ان المنافقین, بے شک جو منافق ہیں, یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. خادع یخادعون, وہو خادعہم, اور حالانکہ وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. خادعون اسم فاعل ہے, ہم یہاں نصب میں ہوگی, بظاہر معلوم ہوتا ترتیب اضافی ہے. خادعہم گویا کہ فاعل کی طرح سے آیا ہے, اور وہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ ان کو دھوکہ دینے والا, یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ یستہزئ بہم وغیرہ میں آیا ہے, یعنی وہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. خدا کو تو کیا دھوکہ دے گیا. بعض نے اس کا یوں معنی بھی کیا کہ ٹھیک ہے یہ بھی دھوکہ ہے کہ ان کو دنیاوی طور پر مسلمانوں کیسے حقوق حاصل ہوں گے منافقوں کو, یعنی مسلمان معاشرے کا حصہ بنے ہوئے تو دنیاوی طور پر ان کو جو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو رہے یہ بھی ایک دھوکے کی صورت ہے. آخرت میں ان کا معاملہ اور ہے, وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہوئے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, اور ان کو ظاہراً مسلمانوں کے حقوق حاصل ہونا یہ بھی ایک دھوکے کی صورت ہے آخرت کے لحاظ سے. لیکن سیدھی بات ہے, وہ خادعون, پہلی آیت کی روشنی میں دیکھیں, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے, إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف یا نماز کے لیے, قامو کسالا, وہ کھڑے ہوتے ہیں سست ہو کر, سست ہوتے ہوئے. کسالا کسلان کی جمع ہے, کاف سین لام, کسل یکسل, سست ہونا, سستی دکھانا, کسالا اس کی جمع ہے کسلان کی, تو وہ یہ حال ہوگا. کسل کے لفظی بہنے تو یہی ہوتے ہیں نا کہ ایسے جیسے بدن تھکا ہوا ہے, یا جس پہ وہ جو چستی اور وہ شوق ہے وہ نہیں ہے, تو پھر اس کی کی کیفیتیں ہو سکتی ہیں. اب سادھار یہ کسالا کہ تھکا ہوا ہے آدمی, وہ تو اور بات ہوگی, یعنی وہ جو نماز کا انٹرسٹ ہے وہ نہیں ہے. ان معنوں میں کسالا کی طرف اشارہ ہے, بس وہ مارے بندے کو آ کے پڑھتے ہیں. یہ قرآن مجید میں دسویں پارے میں بھی آیا ہے اور یہاں بھی آیا ہے. اگر ویسے تھکاوٹ وغیرہ کی وجہ ہو تو وہ تو اور بات ہے, یہاں کامو کسالا. اور پھر آگے دوسری بات بھی, یراؤن الناس, یہ بھی حال ہے, لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, وہ تو اس لیے پڑھ رہے ہیں. را آ یورا یورا یون الناس, لوگوں کو دکھاتے ہیں, تھکے ہارے کھڑے ہوتے ہیں ایسے. شاہ صاحب نے کاہلی ترجمہ کیا ہے, برخیزن کاہلی کنا برخیزن, ان میں کاہلی یا سستی پائی جاتی ہے. بے دلی سے, یعنی کسالا سے مراد ذہنی کیفیت ہے, شاید بدن کی اتنی نہیں مراد. واللہ اعلم. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور وہ نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا. لا یذکرون اللہ, اللہ کو یاد نہیں کرتے, الا قلیلا یعنی الا ذکرا قلیلا یا تھوڑا وقت, الا زمنا قلیلا یہ معنی ہوگا. قلیل کسی معذور کی صفت ہے, مصدر کی یا وقت کی. تو یہ نماز کی اس کیفیت, اصل میں بات یہ ہے کہ باقی یہ ہوتی تو تھکان جو ہے نا یہ بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اعصاب پر کوئی اثر ہو سکتا ہے، لیکن تھکان ایک ذہنی عمل کا نام ہے بظاہر دیکھا جائے تو. وہ جو صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ دن بھر تلوار چلاتے تھے اور رات کو نفل پڑھتے تھے، آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے تھا. ہاں جی، ورنہ اگر تھکنا ہوتا تو وہ تو ایسے تھک کے سوتے کہ صبح تک پہلو بھی نہ بدلتے، پھر یہ کیوں ہوتا تھا. مجھے اس کی ایک سوچی چیز کہ یہاں میرے مکان میں کچھ کام ہو رہا تھا، ان دنوں نیا نیا ٹی وی آیا تھا، تو مزدور شام کو وہ 4-5 روپے اس زمانے میں لیتا تھا مزدور، وہ پیسے لے کر، عام گھروں میں ٹی وی نہیں تھے اور سڑکوں پہ بازاروں میں کسی ایک آدھ دکاندار نے لگایا ہوا تھا، تو نیا نیا آیا تھا، اب تو خیر عام ہو گیا ہر جگہ. بلکہ ایک دن ہم شاہ جمال کی کچی جھگیوں میں گئے، میرے ساتھ میرا لڑکا تھا، میں نے کہا یہ دیکھو کیا یہ فرق نہ ہو تو پھر کمیونسٹ اسی طرح کمیونزم آتا ہے نا، کہ فاضلیہ کالونی کی کوٹھیوں کو دیکھو اور آگے کچی جھگیوں کو دیکھو. تو میرا لڑکا مجھ سے کہنے لگا ابا جی یہ دیکھیے کہ ان کچی جھگیوں میں سے ٹی وی کے انٹرنے کتنے میں لگے ہوئے ہیں، ہے کچی جھگیا لیکن ٹی وی انٹرنا ہر جگہ لگا ہوا. تو وہ مزدور سڑک پہ کھڑے ہو کے دو دو تین تین گھنٹے پھر وہ دیکھتے تھے. اب یوں کسی کو آدھا گھنٹہ کھڑا کر دیں تو تھک جائے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ذہنی عمل تھا، انہیں کوئی وہ دن بھر کا تھکاوٹ سب ختم ہو جاتی تھی جب. یہی بات انٹرسٹ کی تھی جو صحابہ کو یہ کرتے تھے. تو کسالا اصل میں وہ ذہنی عمل کو محسوس ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے. ویسے اللہ
کا مثال آئی ہے نا کہ وہ نفل اس کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے آدمی جائے صبح شام تک،
ہاں
نہیں ملی تو دو دن تھکا ہوا ہے، شام تک اس کو مل گئی ہے تو بالکل فریش ہے، دوسرے دن مل جائے گا.
یہی یعنی بدن کی حالت پر ذہن کا اثر ضرور ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اچھا مذبذبین بین ذالک، وہ اس کیفیت کے درمیان متردد ہیں. رب زبا یو زب زیبو ربائی ہے، دو حالتوں کے درمیان، بالکل اردو کا لفظ متردد کی طرح ہی ہے یہ، نہ ادھر نہ ادھر. مذب زبینا یہ مفعول کا صیغہ ہے، زب زبا یو زب زیبو یعنی دو حالتوں کے درمیان ڈالنا، اور مذب زبینا دو حالتوں کے درمیان ڈالے ہوئے. بین ذالک اس کے درمیان، یعنی بین ذالک و ذالک ایک دوسرا ذالک انڈرسٹوڈ ہے، اس اور اس کے درمیان مذبذب ہے. یہ اردو میں متذبذب تو استعمال ہوتا ہے جو کہ اسی ذبذبہ کا ربائی کا مزید فی ہوگا، یہ ہوا فالالا، وہ ہو گیا تفالالا، تفالالا مزید فی ہے. اور اردو میں متذبذب استعمال ہوتا ہے جو اس کا مزید فی ہے ربائی کا، لیکن مذبذب نہیں استعمال ہوتا. تو یہ اس میں مفعول کے طور پر آتا ہے، ذبذبہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے، یعنی اس نے اس کو دو حالتوں کے درمیان ڈال دیا، اور مذبذب وہ دو حالتوں کے درمیان ڈالا ہوا. مذبذبین بین ذالک ان دونوں چیزوں کے درمیان متردد ہے. لا الہ الا ہے ولا الہ الا، یعنی لا ہم الہ الا ولا ہم الہ الا، اس میں ایک طرح کا ہم چھپا ہوا، نہ وہ ان کی طرف ہے نہ وہ ان کی طرف ہے. ہا اولائے کے مقابلے پر آنا تو چاہیے تھا اولائے کا، یعنی نہ ان میں نہ ان میں، لیکن قرآن نے دونوں کو ادھر ہی رکھا ہے، نہ ان میں نہ ان میں، گویا کہ دونوں ہی پاس کے اشارے کر دیے، نہ ان میں نہ ان میں، یعنی مومنوں میں اور یا دو کیفیتوں کے درمیان کر لیں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس مجزوم ہے، فلن تجد له سبیلا، تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی باہر نکلنے کا یا ہدایت کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ بناؤ کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المومنین، مومنوں کے سوا، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر. یہ پہلے بھی یہی لفظ آیا ہے، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین. اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو یا ارادہ کرتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم بناؤ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینا واضح حجت. سلطان اتھارٹی کو کہتے ہیں، یعنی یوں تم اللہ کے ہاتھ میں اپنے خلاف ایک واضح حجت دینا چاہتے ہو، مطلب یہ کہ یہ سری گناہ ہوگا، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے پھر اللہ کے سامنے تم کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے، اللہ کو اپنے خلاف حجت ظاہر دینا چاہتے ہو، یعنی اللہ کے سامنے اپنا جرم ظاہر کرنا ثابت کرنا چاہتے ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ سارے دو صفحے منافقوں کے بارے میں ہیں. بے شک منافق جو ہیں فی الدرک الاسفل, سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے, من النار آگ میں سے. یعنی درک الاسفل کی وضاحت ہے من النار, کون سا نیچے کا طبقہ جو آگ میں سے ہے, من بیانیہ ہے. درک یا درکا یہ درجے کو کہتے ہیں جس سے اوپر سے جو نیچے سیڑھیاں آ رہی ہوں تو پھر ان کو درک کہتے ہیں. ان معنوں میں اتباز کہتے ہیں درجہ اوپر جانے والی سیڑھیاں, درک نیچے آنے والی. تو الدرک الاسفل, اسفل افعل التفصیل ہے, مؤنث اس کا ہوگا سفلا. وجہ اعلی کلمت الذین کفروا سفلا آیا نا قرآن کریم میں, سب سے نیچے کی چیز مؤنث, اسفل سب سے نیچے کی چیز مذکر. تو الدرک الاسفل سب سے نیچے والا طبقہ کہہ لے یا سیڑھی کہہ لے, طبقہ ہی کیا شاہ صاحب نے. ولا یعنی سب سے نیچے کی جگہ. ولن تجد لہم نصیرن, اور تو ہرگز نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی نصیر مددگار. الا الذین تابوا, ہاں البتہ ان منافقوں میں سے جنہوں نے توبہ کی, واصلحوا اور اصلاح کر لی, واعتصموا باللہ, پھر اللہ کو مضبوطی سے پکڑا. اے اعتصام عین صاد میم باب افتعال سے آئے, تو اس کے میں نے پنجے میں سے پکڑنا اعتصام. ومن یعتصم باللہ پڑھا تھا نا, فقد استمسك بالعروة الوثقى, استمساک اور اعتصام کا معنی ہی ایک ہی بنتا ہے, پنجے میں مضبوطی سے پکڑنا. واعتصموا باللہ, اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے گویا کہ پنجے میں پکڑا, یعنی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا. واخلصوا دینهم للہ, اور انہوں نے خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. دین سے مراد عبادت بھی ہوتا ہے, کہ انہوں نے اپنی عبادت یا پورا دین صرف اللہ کے لیے خالص کر لیا. یہ ان کی توبہ کی پوری تفصیل ہے, صرف توبہ نہیں بلکہ توبہ بھی کی, اصلاح بھی کی, پھر صرف اللہ سے چمٹ کے رہ گئے اور اللہ کے دین کے ساتھ خلوص پیدا کر لیا اپنے اندر. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے, یعنی آخرت میں یا نتائج کے لحاظ سے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ, اور عنقریب اللہ دے گا مومنوں کو اجرن عظیمن, ایک بڑا اجر. غور کیجئے یہاں یوتی کی بجائے یوتے لکھا ہے, حالانکہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کو مجزوم کرنے کی, اور مجزوم ہے بھی نہیں. سوف یوتی, سوف کے پہلے تو اگر جزم بھی آتی تب بھی مجزوم نہ رہتا, وہ تو اس کا عمل ہی خراب کر دیتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی رسم ہے خاص, کہ یہاں یوتی تیزے یہ تی لکھنا تھا, پڑھنا تو پھر بھی یوت اللہ ہی تھا, یہ تی لکھا ہوتا ہے پڑھتے پھر بھی تے ہی, لیکن یہاں قرآن میں یہ ایسا لکھا گیا گویا مجزوم ہے, حالانکہ مجزوم نہیں ہے. یہ وہ تو خیر یہ تو گرتی ہے نا اکثر جگہوں پر, لیکن یہ مضارے کی تو گر سکتے ہیں نا مجزوم ہو کر, ویسے تو نہیں گرتی. تو اس میں کوئی مجزوم نہیں ہے, یہ ہے بھی یو تی ہی, بالکل صحیح فعل ہے رفع میں ہے, لیکن لکھا اس طرح جاتا ہے اس جگہ, کہیں اور یو تل ملکہ کہیں اور پڑا ہوگا آپ نے تیزیر یہ تی کے ساتھ لکھا ہوگا, دو تل ملکہ اس طرح سے وہاں کئی جگہ قرآن کریم میں آیا ہے یو تی میں شاہ اس طرح سے آتا ہے نا, تو وہاں تیزیر یہ تی ہوتا ہے, یعنی ہر جگہ نہیں اس طرح لکھا ہوتا, یہاں اس طرح سے آیا تھا. ما یفعل اللہ بعذابکم, یہ ما استفام کا ہی بظاہر معلوم ہوتا ہے, کیا کرے گا اللہ تمہارے عذاب کے ساتھ, بظاہر ترجمہ تو یہی ہے, کیونکہ ما نافیہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں کرے گا اللہ تمہارے عذاب کے ساتھ, ما استفامیہ, کیا کرے گا اللہ تمہارے عذاب کے ساتھ, یعنی اللہ کو تمہارے عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے, یہ ان معنوں میں آیا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم, یا نافیہ مانے تب بھی شاید گنجائش نکل آتی ہے, نہیں اللہ کرے گا تمہارے عذاب کے ساتھ, یعنی عذاب نہیں دے گا. ان شکرتم و آمنتم, اگر تم شکر گزار بنے اور ایمان لائے, یا تو ما نافیہ ہو اور یا ما استفامیہ ہو. استفامیہ سے زیادہ ترجمہ موضوع معلوم ہوتا ہے, چی کار کند خدا با عذاب شما، کیا کرے گا اللہ تمہارے عذاب کو؟ مطلب یہ کہ اس کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ضرور خانہ پوری کرنی ہے. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو پھر تم اللہ کے عذاب سے بچ رہو گے. وکان اللہ شاکرن علیما، اللہ شاکر علیم ہے. شاکر کے لفظی معنی تو ہوتے شکر کرنے والا، لیکن جب اللہ کے لیے یہ آئے تو پھر یہ قدر شناس کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ شکر دراصل قدر شناسی ہے. اللہ تمہیں جو نعمت دیتا ہے اس کی قدر پہچاننا یہی شکر ہے. کسی کو کوئی تحفہ دے کہ یہ بھائی پین ہے تم رکھنا پاس، قدر شناسی ہے اگر اس کو پاس رکھو پین ہے، اس کو پھینک دیے جا کے کہیں نالی میں تو یہ قدر شناسی نہیں ہے، ناشکری ہے. اس لحاظ سے شکر کا بنیادی معنی یہی ہے کہ جو نعمت دی جائے اس کی قدر کی جائے. ان معنوں میں پھر جب اللہ کے لیے آتا ہے تو قدر شناس کا معنی ہوتا ہے، وہ قدر شناس بھی ہے اور علیم بھی ہے. آگے ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا، لا یحب اللہ، اللہ پسند نہیں کرتا الجہر بلند آواز سے کہنا، بسو اے برائی کے ساتھ. الجہر بسو برائی کو با آواز بلند کہنا، من القول بات میں سے، یعنی لا یحب اللہ من القول الجہر بسو، اللہ باتوں میں سے الجہر بسو کو پسند نہیں کرتا، قول میں سے، یعنی وہ بات جس میں با آواز بلند کسی کوئی برائی، مراد ہے کسی آدمی کو برا بھلا کہنا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے میں نے، الجہر بالسوء برائی کو کھلم کھلا بیان کرنا اور بات کرنا، کیونکہ آگے آتا ہے الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے وہ گویا کہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ برائی کی ہے. کسی آدمی کی یوں ہی منہ پھٹ ہو کر اس کی برائی کرنا جبکہ آپ مظلوم نہیں ہیں، اس کو اللہ پسند ہے، ایسی باتوں کو نہیں کرتا کہ کسی کی، بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کسی کی برائی کرنا. یوں تو ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی بری بات کرنا اللہ پسند نہیں کرتا کھلم کھلا، لیکن یہ جو اللہ من ظلم ہے اس سے معنی محدود ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی کی برائی نہ کرے مگر جو مظلوم ہے وہ اپنے ظالم کی برائی کر سکتا ہے. یہ اگر یہ اللہ من ظلم نہ ہوتا تو پھر آیت کا جنرل معنی بھی ہو سکتا تھا کہ کسی قسم کی کھلم کھلا برائی کی بات کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. جہر کے معنی ہوتے با آواز بلند کوئی بات کرنا، پبلکلی کرنا، سب کو سنا کے کرنا. اللہ تعالی جہر بسو کو باتوں میں سے پسند نہیں کرتا، اللہ من ظلم، مگر اس کے بارے میں. لیکن اللہ من ظلم، اب یہ یعنی فَيَجُوزُ لَهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ، اس طرح کا کوئی لفظ ہم لگانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ من ظلم کو اللہ پسند کرتا ہے. اگر تم ظاہر کرو کچھ نیکی کو، تبدو ابدا یبدی بے دال باو ماتا باب فعال، تبدی یونا تھا پھر تبدونا ہوا پھر نون گرا. اگر تم ظاہر کرو نیکی کو، خیرن کچھ بھلائی، اور تخفو ہو یا اس کو چھپاؤ، اخفا یخفی اخفاءً، ہو کی ضمیر خیر کے لیے، بھلائی ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی کھل کے کرو یا چھپ کے کرو، او تعفو عن سوء، یا اگر تم معاف کر دو کسی برائی کو، تعفو عن سوء، یا کسی برائی سے درگزر کرو، یہ سب ان کے ساتھ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا عفواً قدیراً، بہت درگزر کرنے والا بھی ہے، قدرت رکھنے والا بھی ہے. ایک طرح کی تعلیم ہے کہ برائی کرنے کے بجائے اگر اس کو تعفو وغیرہ کی تلقین عفو کی ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، یا انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ارادہ یرید، ان یفرقوا، یہ بات کہ وہ تفریق کر لے، تفریق کر دے، الگ الگ کر دے، فرق یفرق بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے، یعنی ان کو الگ الگ حیثیت سے لے. ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں. ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں، یتخذو کہ وہ پکڑے بین ذالکا اس کے درمیان سبیلن راستہ یعنی یتخذو سبیلن بین ذالکا و ذالکا کہ اس کے اور اس کے درمیان ایک راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ بعض رسولوں کو مانے بعض کا انکار کرے یا اللہ اور رسول میں فرق کرنا شاید یہ آیت آج کل کے منکرین سنت پر بھی اپلائی کرتی ہو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یا وہ جو درمیانی راستہ کے نام اس کو لیتے ہیں نہ اس کو بلکہ برہم سماج کی قسم کے مذہب نکالنا یہ سارے بھی اس میں آ جاتے ہیں تو آیت اپنی تشریح میں بہت سے پہلوؤں کو کور کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو 19ویں 20ویں صدی میں ہمارے یہاں اصلاحی تاریخ کے مختلف مذاہب میں ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی تھی اس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ درمیانی بایا میڈیا ڈھونڈنا مذہبوں میں اولئک ہم الکافرون حتی یہی پکے کافر ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر پکا ایمان رکھتے ہی نہیں وآعتدنا للکافرین عذابا مہینا اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن سزا مقرر کی ہے اس میں اگر آپ تفسیروں میں پڑھ لیں تو اس زمانے کے لحاظ سے تو شاید صرف منافقوں اور یہودیوں پر اپلائی کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم بین بین رہتے ہیں گویا کہ راستہ اعتدال کا ایک طرح سے کہتے تھے لیکن یہ کہ آج کل بھی بعض دفعہ یہ اپلائی کرتی ہے ان لوگوں پر جو اعتدال کے نام پر یعنی گمراہی بعض دفعہ ہو جاتی ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ولم یفرقوا بین احد منہم اور انہوں نے ہرگز کوئی تفریق روا نہ رکھی ان میں سے کسی ایک کے درمیان یعنی بحیثیت رسول سب کو رسول مانا ہے یہ پس منظر میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اب اس کو کیسے اپلائی کریں یہ تفسیروں میں بحث بعض دفعہ کی ہوئی ہوتی ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وہ لوگ وہ ہے کہ ان قریب وہ دے گا ان کو سوف یؤتیہم دیکھیے یہاں تی لکھا ہے یؤتیہم ان کو دے گا اجورہم ان کے اجر وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے یسالک اہل الکتاب ہے تجھ سے مانگتے ہیں اہل کتاب یا طلب کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل کہ تو اتارے علیہم ان پر یعنی اتار کے لائے تنزل تو اتارے ان پر کتابم من السماء ایک کتاب آسمان سے یعنی تو خدا کو کہے کہ اس طرح سے بھیجے آسمان سے کتاب لائے ان کے لیے ویسے تو نزل کا معنی کہ تو اتارے فقد سألوا موسیٰ سو بات یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا اکبر من ذالک اس سے بھی بڑی چیز کا یعنی سألوا موسیٰ شیئاً اکبر من ذالک یا سوالاً اکبر من ذالک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسی چیز کا سوال کیا تھا اکبر من ذالک جو اس سے بھی بڑی تھی فقالوا پس انہوں نے کہا تھا یعنی وہ سوال کیا تھا اس سے بھی بڑا یہ تو کتاب کہتے ہیں کہا تھا ارے اللہ تو دکھا ہم کو ارے تو دکھا ارا یری سے فعل امر ارے ارے اریا ارو اس طرح سے یعنی ہوگا ارے نا نام نے ہم کو تو دکھا ہم کو اللہ اللہ مفعول ہے تو دکھا ہم کو اللہ جہرتن کھلم کھلا یہ یا تو اللہ کے لیے حال آئے ارن اللہ جہرتن اللہ ہمیں کھلم کھلا دکھا بعض ناوی کہتے ہیں کہ یہ بھی معنی ہے فقالوا جہرتن ارن اللہ انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ ہم کو اللہ دکھا یعنی جہرتن قالوا کی قالوا کا حال بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا حال بھی ہو سکتا ہے فأخذتهم الصاعقة بس ان کو آپ پکڑا کڑک نے بجلی کی کڑک نے بے ظلم بوجہ ان کے گناہوں کے ظلم گناہ کی وجہ سے ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے بنایا بچھڑے کو یعنی معبود من بعد ما بعد اس کے کہ جاءتہم البینات واضح ہو کر آ گئی تھی ان کے پاس نشانیاں جاءتہم ان کے پاس آئی تھی البینات واضح نشانیاں فعفونا عن ذلك پس ہم نے پھر اس بات سے درگزر کیا اور ان کو معافی دی گویا کہ کچھ قصہ یہ سورۃ البقرہ میں بھی بیان ہوا ہے یہی ارن اللہ جارتن کا لنو من لگا حتا ہاں اللہ جا رہا بندو ہی بات جاؤ یہ بات آتے ہی نا موسا اور ہم نے موسا علیہ السلام کو دیا موسا یا مقول بہی ہے سلطان مبینہ دوسرا مقول ہے واضح حجت سلطان حجت غلبہ مبین واضح کرنے والا پھر میں نے واضح کا ہوتا ہے ظاہر غلبہ دیا ورفانا فوقہم الطور اور ہم نے بلند کیا ان کے اوپر الطور کو یہ بھی سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے کیا کیفیت تھی کیا تھی کیا فی الواقع پہاڑ اٹھایا گیا تھا یا ایسی کوئی کیفیت تھی کہ انہیں یہ معلوم ہوا یہ مفسرین اس سے بحث کرتے ہیں جو معجزہ کے منکر یا معجزہ کے قائل ہے اس لحاظ سے اس کی تفصیل کرتے ہیں لفظی میں نے تو یہی ہے طور میں صرف کہتے پہاڑ کو ہی ہے کسی پہاڑ خاص کا نام ہو تو بھی ممکن ہے لیکن اصل میں عربی میں طور چھوٹی سی پہاڑی کو ہی کہتے ہیں فرفانا فوقہم الطور اور ہم نے ان کے اوپر طور کھڑا کر دیا اٹھا دیا بمیثاقہم ان کے میثاق کے سبب سے یا میثاق کے لیے یعنی وہ ان سے جب میثاق لیا تو یہ کیفیت تھی یہ سورۃ الاعراف میں بھی آئے گا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وہ قوم گئی تھی 70 آدمیوں کا ذکر ہے وہ آگے آئے گا قصہ ان کا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے سجدا ساجدین کے معنی میں ہے وہ کون سا شہر تھا کس کا دروازہ اور کس شہر کا وہ تفسیروں میں بات کہتے ہیں وہ حریحا تھا جریکو جسے کہتے ہیں قدیم ترین شہر ہے فلسطین کا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ سبت کے بارے میں حد سے آگے نہ بڑھنا لا تعدوا تجاوز نہ کرنا حد نہ توڑنا فی السبت سبت کے بارے میں یعنی سبت کے قانون کے بارے میں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے ان سے لیا مِيثَاقًا غَلِيظًا بہت سخت میثاق یعنی پکا میثاق یہ ان کی شریعت جو تھی اسی کو میثاق غلیظ قرآن کریم نے بظاہر گنوایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پس پھر بوجہ ان کے توڑ ڈالنے اپنے میثاق کے فَبِمَا پس بوجہ یہ پہلے بھی آیا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم اس میں فا میں پس اور بما میں پاس کہتے ہیں کہ ما زائد ہے اور فب نقدہم یوتا بوجہ ان کے نقد اور بما کا میں نے بھی ہوئی ہے تو بس پس بوجہ ان کے توڑنے کے نقدہم اور نقد مصدر ہے اس نے عمل کیا ہے میثاق کو نصب دی ہے فبما نقدہم میثاقہم ان کے توڑ دینے کی وجہ سے اپنا عہد یعنی یہ یوں ہے فبما ناقضوا میثاقہم جیسا کہ انہوں نے توڑا اپنا عہد وکفرہم بآیات اللہ اور ان کے انکار کرنے یہ کفر کی جڑ جو ہے وہ فبما کی بے کی وجہ سے ہے یعنی کوئی کہ ما زائد ہے ایک طرح کا وہی بے کا عمل ہو رہا ہے فبنقدہم وبکفرہم آ وہی رہا ہے اور اللہ کی آیات کے کفر کرنے کی وجہ سے یعنی ان کے بارے میں کفر کا رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا یعنی بِقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے یہاں بھی قتل نے انبیاء کو نصب دی ہے یعنی وَقَتَلُوا أَنْبِيَاءَ یوں آیا قتل الانبیاء بغیر حق کے نہ حق وَقَوْلِهِمْ اور ان کے اس بات کی وجہ سے یہ بھی بے کے ساتھ ہے یعنی ان باتوں کی وجہ سے قولہم ان کے یہ کہنے کی وجہ سے قلوبنا غلف کہ ہمارے دل تو بند ہیں غلف پہلے پڑھ چکے ہیں آپ اغلف کے معنی ہوتے ہیں جو کسی خلاف وغیرہ میں لپٹا ہوا پھر اس کی جمع ہے غلف جیسے کہ افعل کی جمع فعلون آتی ہے ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں خلاف میں وہ خود خلاف میں لپٹے ہوئے بن گئے ہیں یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے اور مراد اس کا یہ ہے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا نئی کسی دین کا یا کسی چیز کا بل تبع اللہ علیہا جس کو وہ پختگی ایمان سمجھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ بھی تو بڑی ایک نازک چیز ہے نا کہ آپ یہ حالت پہ ڈٹے ہوئے ہیں یا ایمان کی پختہ کاری ہے تو اس کو قرآن کریم نے کہا کہ وہ جو غلف کہتے تھے بل تبع اللہ علیہا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا ان پر علیہا کی ضمیر قلوب کے لیے ہے ان کے دلوں پر علیہم نہیں ہے بے کفرہم بوجہ ان کے کفر کے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی فلا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لاتے یا لائیں گے الا قلیلا مگر کم الا ایمانا قلیلا یا الا زمنا قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے ایمان لاتے ہیں یا ایمان فلاحیوں میں نونا مفعول مطلق بنا لے اور اس کی صفت بنا لے فلاحیوں میں نونا الا ایمانا قلیلا. وبکفرہم وقولہم، یہ اوپر فب ما کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، اور بوجہ ان کے کفر کے اور ان کے کہنے کے، علی مریم، مریم پر کہنا بہتانا عظیما، بڑا سخت بہتان کہنا، یعنی پھر اردو میں ہم کریں گے لگانا، اور مریم پر بڑا سخت بہتان کی بات کرنے کے بارے میں، یوں میں نہ کر لیں قولہم علی مریم، بہتانا کی نسب، یا تو مانے کہ قول کی جگہ آیا، کیونکہ بہتان بھی بات ہوتا ہے تو مفعول مطلق آ گیا دوسرے مصدر سے، یعنی قولہم علی مریم قولا عظیما، ان معنوں میں بہتانا نسب میں آیا ہے. تو مریم پر ان کا ایک بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، وقولہم اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، یہ سب فب ما سے بات چل رہی ہے، ان کے اس بات کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسی کو، یہ بدل ہے مسیح کا، مسیح کو قتل کیا اور مسیح کا بدل ہے عیسی ابن مریم، اور آگے رسول اللہ پھر اس کا بدل بنتا ہے یعنی رسول اللہ. اور یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ آنی ویسے الگ ہے، کیونکہ وہ تو رسول اللہ نہیں کہتے تھے ان کو، یا پھر تنزیہ تھا کہ ہم نے تو اللہ کے رسول تھا مسیح اس کو مار ڈالا، وہ کہ وہ رسول ہوتا تو نہ مرتا، ان معنوں میں عیسی ابن مریم رسول اللہ ہے، یعنی یا تو الگ مانے اے آنی، کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ہے، حالانکہ پھر اس صورت میں آنی ازمار آنی کہتے ہیں، اس کی نسب تو ہو سکتی ہے، یا اسی عیسی ابن مریم کا بدل مان لیں، وہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر ڈالا، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. اور اس صورت میں پھر جو اللہ کا رسول تھا، یعنی جو کہتا تھا اپنے آپ کو اللہ کا رسول، یہ مراد وہ لیتے ہیں، حقیقتا تو وہ رسول نہیں مانتے. تو مسیح کو قتل کرنے کا دعویٰ بھی یہودیوں کا تھا، یہ سب باتیں یہودیوں کی ہو رہی ہیں.
یہ مسیح اور عیسیٰ ان دونوں میں جو نام کا فرق ہے، یہ آپ کی کس نام سے ہوتا ہے؟
عیسیٰ تو نام ہے نا، مسیح ان کا لقب ہے.
یہ یہودیوں کی طرف سے دیا گیا تھا، یعنی انسانیوں کی طرف سے،
عیسائیوں یہودی منتظر رہے کہ ایک مسیح آنا، اب تک منتظر ہے. جو مسیح کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہی مسیح آ گیا ہے، اس لیے بنیادی طور پر جو کرسچین تھے، کرائسٹ مسیح کا ہی ترجمہ ہے نا، بنیادی طور پر کرسچین وہ یہودی تھے، اور پہلے یہودیوں سے باہر یہ نہیں تھا، یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جنہوں نے عیسیٰ کو مسیح مان لیا تھا، یعنی جیزس کو کرائسٹ مان لیا، اس لیے وہ کرسچین کہلائے. پھر بعد میں وہ مذہب آگے پھیلایا غیر یہودیوں میں، بنیادی طور پر وہ یہودیوں کا ایک فرقہ تھا، یعنی مسیح کو، عیسیٰ کو مسیح ماننے والے. تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول اللہ تھا، ہم نے پھانسی دے دی، مار ڈالا، یعنی یہ ان کا دعویٰ ہے اور اب تک ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن کریم کہتا ہے انہوں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا اور اس کو سولی بھی نہیں دیا. صلبا یصلب، سولی پر لٹکانا، صلبا یصلب بھی آتا ہے اور صلبا یصلب بھی آتا ہے قرآن کریم میں. او یصلب آیا ہے ڈاکو کے بارے میں، تو صلبا یصلب یا صلبا یصلب، سولی پر لٹکانا. اور نہ ہی انہوں نے، یہ دونوں نافیہ ہے، نہ ہی انہوں نے اس کو یعنی مسیح کو سولی دی تھی. ولیکن شبہ لہم، لیکن ان پر مشتبہ کر دیا گیا، شبہ مشتبہ کر دیا گیا، لہم ان کے لیے، شبہ جو شبہ ہو کی مانند کرنا، شبہ کی مانند کر دیا گیا، پھر شبہ بنا تشبیہ میں، مشتبہ کر دیا گیا، یوں لے لے باب استعال سے بھی انہی معنوں میں آتا ہے، اشتابہ یا اشتبہ ہو، مشتبہ یعنی جس میں شبہ ہو جائے، شبہ شبہ یو شبہ ہو تشبیہ اس کا مجہول ہے، شبہ اس کو تشبیہ دی، شبہ تشبیہ دیا گیا، یعنی ان کے لیے کوئی تشبیہ دے دی گئی تھی یا اس کی مانند کوئی بات پیدا کر دی گئی تھی، شبہ لہم उनको शुबा में डाल दिया गया, यूं भी तर्जमा हो सकता है लहूम की वजह से। शब्बाहा उसकी मानिंद हुआ, शुबेहा उसकी मानिंद किया गया, लहूम उसकी मानिंद कर दिया गया उनके लिए, यानी मुर्दा की मानिंद या मसीह की मानिंद क्या मुराद है, ये एक तफसीर तलब चीज है। सलीब ये होती थी जिसको सूली कहते हैं, ये जो रोमन थे इनके यहां सजाए मौत बजरिया क्रॉस होती थी। दुनिया में सजाए मौत के मुख्तलिफ तरीके हैं, रहे हैं और इस वक्त भी है, कहीं फांसी देते हैं, कहीं तलवार से मार देते हैं, कहीं गैस चैम्बर में बिठाते हैं, कहीं इलेक्ट्रिक्यूट कर देते हैं। तो रोमन्स की जो हुकूमत थी उस जमाने में, जब मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं और ज़ुहूर हुआ उनका, उस जमाने में तमाम बहरा रूम के इर्द गिर्द के इलाकों, बल्कि बर्तानिया तक, इधर अफ्रीका सारा, इधर ये अनातोलिया, शाम, ये सब एशिया का ये हिस्सा, मगरब जिसे अब मिडिल ईस्ट कहते हैं तकरीबन ये भी उनके कब्जे में था, बहुत बड़ी एम्पायर थी। तो उनके यहां सजाए मौत बजरिया सूली होती थी। सूली ये होती थी कि जो वो सूली घर होता था वहां लकड़ी के खंबे जो गड़े होते थे बहुत से, 10, 12, 15, 20 कितने आदमियों को सूली देनी है, यानी शतीर की माने बड़ी बड़ी लकड़ियां गड़ी हुई होती थी, और जिस आदमी को ये सजा देनी थी अदालत, वो एक लकड़ी खुद लेके चलता था, उसके कंधे पर ही रख दी जाती थी कि ये कंडम पर्सन है, ये वहां सूली घर तक ये लकड़ी उठा के खुद ले जाएगा। वहां जाकर वो जो लकड़ी उठा के लाता था उसको वो उस पर बांध देते थे, यानी जो पहली लकड़ी खड़ी है जमीन में उस पर यूं बांध देते थे रस्से से, और इस जिसको सजाए मौत देनी है इसको के हाथ उस लकड़ी पर मेखे लगा देते थे, नीचे पांव में मेखे लगा देते थे, बाज दफा सर पे भी मेखे लगा गाड़ देते थे, और उस पे ही तड़प कर वो मर जाता था। ये था उनका मौत का तरीका। आप जीसस की जो तस्वीरें वगैरह देखें जो ईसाई बनाते हैं और उसमें पैशन का वो पहलू पैदा करते हैं, वो सब में यही होता है कि वो तड़प तड़प के गोया के आदमी मरा है, खून बह रहा है, सारा कुछ। तो ये सूली देने का तरीका था उनके यहाँ। फांसी नहीं होती थी, सूली इसको कहते हैं जिसको कुरान ने इनकार किया है, वमास वाला हु, सिर्फ मारा नहीं बल्कि कुरान ने कहा सूली चढ़ाया ही। शुबे हला हो, बात उन पर कुछ मुश्तबे कर दी गई थी। मुश्तबे क्या हुआ इसकी तस्वीर में बहुत कुछ किया, मिर्जा साहब को अपना मौका मिला, सर सैयद ने अपना किया, मुख्तलिफ है। बहरहाल उसका खुलासा यूं बनता है शुबे का कि हमारी बात तस्वीरों में तो है कि एक आदमी मसीह की शक्ल का बन गया, ये भी शुबिया की सूरत हो सकती है कि वो उनपे मुश्तबे हो गया कि ये मसीह नहीं है, हालांकि कोई और था, उन्होंने तो मसीह समझ के सूली चढ़ा दिया। ये मोजज़ाना तौर पर मान ले तो, और बाद रिवायतें हैं, और वो जो बरनबास की बाइबल है उसमें भी कुछ इस तरह का बयान आता है। हमारे जमाने में ये सर सैयद ने सबसे पहले किया था, उन्होंने ये कहा कि, और फिर गुलाम अहमद ने भी उसी चीज को लिया कि मसीह मरा नहीं था, उनको शुबा हो गया था कि मर गया है, यानी वो असल में जिंदा ही उतार लिया गया था और फिर बाद में उसका इलाज हुआ, ठीक हुआ, फिर कहीं भाग गया, पता नहीं कहां गया। ये सर सैयद और फिर गुलाम अहमद ने तो जरा आगे चलाया, और बल्कि यहां एक मिर्जई था मरा में ईसा के नाम से आज से कुछ 60-70 साल पहले यहाँ इश्तेहार देता था, जैसे आजकल पास दवाएं है ना, तो वो मरा में ईसा के नाम से यहाँ लाहौर में एक दवा बिकती थी, कोई मिर्जा ही था, मुझे नाम नहीं उसका भी याद, वो कहता था मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में ये नुस्खा पढ़ा है, और ये वो नुस्खा है कि जब मसीह को, जो कि अभी मरे नहीं थे लेकिन सख्त जख्मी थे, सलीब से वो उतार के शागिर्दों को दे दी गई उनकी लाश बजायर लाश, तो उनके शागिर्दों ने इसी मरहम से इलाज किया था और आनन फानन जख्म ठीक हो गए थे। तो वो मरहम ईसा के नाम से ही बिकती थी। वैसे कोई कराबादीनी नुस्खा है मरहम ईसा, कोई हकीम हुआ है ईसा, उसने कोई मरहम बनाई है, और कराबादीन में पास दफा मुख्तलिफ कराबादीनों में ये दिया होता है। अच्छा, तो एक इन्होंने ये कहा कि शुबा हुआ मसीह को मुर्दा समझ लेंगे, असल में वो मुर्दा नहीं थे, मुर्दा समझ के उतार लिए गए और अभी जिंदा थे, बच गए। ये इनका तरीका। फिर तो बमासा लबू के खिलाफ तो बात जाती है, सूली पे चढ़ा, दुख भी दिया, کیا بچا؟ اتفاقاً بچ گیا جلدی، کیونکہ اس میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ تفصیل دی ہوئی ہے کہ وہ لاش انہوں نے جلدی اتار کے دے دی تھی. اس دن آگے سبت شروع ہونا تھا تو سب سے پہلے اس یہودی چاہتے تھے کہ یہ قصہ ختم ہو جائے. تیسرا ایک ویو جو کہ البنار والے نے اور تفسیر ماجدی والوں نے اختیار کیا، وہ یہ ہے کہ مسیح کی گرفتاری کے وقت شناخت میں غلطی ہو گئی، آدمی دوسرا پکڑ کے لے گئے پولیس والے. یہ بھی ایک شبہ والا ان کا ہی قرآن کے لفظ ہے نا، معاملہ ان پہ ڈاؤٹ فل ہو گیا. ہاں باغ میں تھے، اور وہ بات ریشنلائز یوں ہو جاتی ہے کہ یہ باغ میں تھے، رومی سپاہیوں نے پکڑنے جانا تھا، مخبری وہ یہودی کر رہے تھے. اب صحیح پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ 10-12 آدمی بیٹھے، ان میں وہ جیزس آیا کون سا، اس کو نشاندہی کر کے پولیس کو بتانا ہے. تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 13 ان کے ساتھی نے غداری کی تھی، اسی نے بتایا تھا، وہ جوڈس کیا ہے اس کا نام، اسکریوٹس، اس نے ہی غداری کی تھی. تو خیر وہاں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ گرفتار ہی کسی اور کو کر کے لائے، یہ بھی امکان. اور تیسرے کہتے ہیں کہ ایک اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، واقعات سے وہ خواب خواب بات بن جاتی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لے جا رہے تھے نا، عدالت میں فیصلہ ہوا کہ اب اس کو جاؤ سولی دو، تو وہ یروشلم کی گلیوں میں سے وہ راستہ گزرتا ہے سولی گھر تک، چنانچہ اس کو ڈورس سولس کیا کوئی لفظ ہے ایک لاطینی بڑا مشہور، اس کا معنی یہ بنتا ہے غم کا راستہ، یعنی وہ جس راستے سے مسیح کو لے گئے تھے، وہ راستے میں 6-7 دفعہ وہ دبلے پتلے آدمی تھے، تھک کے بیٹھ گئے تھے، جن جن جگہوں پر وہ تھک کے بیٹھے تھے وہاں انہوں نے کبے بنائے ہوئے ہیں، جیسے مسلمانوں نے ہر جگہ کبے بنا لیے تھے نا، تو وہاں یہودیوں کے بنے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے چرچ، اور کسی کو وہ رشین چرچ مینیج کرتا ہے، کسی کو روڈیشیا، کسی کو کوئی وغیرہ روڈز وغیرہ والے. تو وہ مسیح کو لے جا رہے تھے اور ان کے اوپر وہ لکڑی بھی رکھی ہوئی تھی، یہ دبلے پتلے ادھر یہودی اوپر سے عجیب ہنگامہ کر رہے تھے، کوئی تھوکتا تھا، کوئی باتیں کرتا تھا، کوئی کچھ. تو ان سے تو وہ چلا ہی نہیں جاتا تھا، اور سپاہیوں کو یہ تھے کہ جلدی، کیونکہ ان سپاہیوں کی تو ڈیوٹی ختم ہو جانی تھی، سولی گھر کے سپاہیوں کو دے دیتے، بس ان کی ڈیوٹی ختم. جیسے جیل میں جائیں تو جو جیل میں سپاہی لے جاؤ ان کی ڈیوٹی ختم، اب جیل والوں کی شروع ہو گئی، یہ لے چلے. تو راستے میں ایک شخص تھا شمون قرینی، اس کا ذکر آتا ہے، کوئی لیبیا کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا، وہ کہیں سے آیا ہوا تھا، اور بازار میں اس نے دیکھا کہ تماشا ہے، لوگ کھڑے ہیں، تو وہ بھی کہیں کھڑا ہو گیا کہ کیا ہے، بات کیا ہے. آدمی بڑا موٹا تازہ اور دیہاتی تھا، صحت مند. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان رومن سپاہیوں نے دیکھا کہ مسیح سے تو لکڑی نہیں اٹھائی جاتی، یہ تو چلتا ہی نہیں، انہوں نے اس کو پکڑا، یار تو لکڑی اٹھا لے چل. اس کے موتے کندھے پہ رکھی لکڑی اور لے چلے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سولی گھر والوں نے تو جس کے کندھے پہ لکڑی ہو اسی کو مجرم سمجھنا، انہوں نے شمون قرآنی کو پکڑا اور مسیح کا حصہ کیا. یعنی یہ عجیب و غریب باتیں لوگوں نے کی ہے. قرآن کا لفظ ہے شبہ حالا ہو، کہ وہ بات ان پہ مشتبہ ہو گئی تھی. بارہ یہ 3-4 بجے شبہ اللہ ہوں کی جو تفصیل واللہ علم، وہ انجیل برناباس کا بیان تو قریباً یہی ہے. بعض نے کہا جی اچھا اس کو بھی لے آئے لوگ، کہ حضرت مسیح کو لباس تبدیل کرنے کا بڑی مہارت تھی، اچانک بدل لیتے تھے لباس، کہ اس وجہ سے بھی شاید نہ. المنار والے نے تو اس شبہ میں قانون فرانسیسی کی کوئی کہانیاں لے کر ایسی مثالیں بھی لکھی ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ شاید 20 سال رہا، اور وہ اصل میں اس کا خاوند نہیں تھا، کوئی اور تھا، 20 سال بعد پتا چلا کہ یہ تو خاوند ہے ہی نہیں، یہ کوئی اور ہے. تو اس طرح سے شکل کی مشابہت کی بنا پر ہوگا، یہ کوئی قانون میں ایسی کہانیاں ملتی ہیں دھوکہ لگنے کی، یہ کوئی بعید نہیں. بہرحال یہ سارا شبہ الہم میں قرآن نے کہا ہے کہ کوئی بات ایسی ہوئی جس سے انہیں دھوکا ہوا کہ مسیح سولی دے دیا گیا، ہوا ایسا نہیں ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یعنی مسیح کے بارے میں، لفی شکٍ منہ، وہ اس کے بارے میں بڑے شک میں ہے، لفی شکٍ یعنی شک کا فی آتا ہے صلہ، فی شک کے من ہو اس کے بارے میں، شک کا صلہ من نہیں آتا، شک کا صلہ تو فی آتا ہے، آنا فی ہوا، یعنی شک کا فی قضا و قضا، اس نے فلاں بات میں شک کیا، یوں نہیں کہتے شک کا من قضا و قضا، تو من ہو مسیح کے بارے میں وہ شک میں ہے، وہ کون سا شک ہے، ان کے پاس کوئی پکی دلیل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. مالہ یہ پھر آگے بحث چلتی ہے کہ مسیح کو مردہ ماننے میں بھی ان کا کفارے کا عقیدہ ضرور بن، اس کے بغیر جب تک مسیح کو مارے نہیں سولی پہ کفارے کا عقیدہ ہی نہیں بنتا اٹونمنٹ کا، اور کفارہ عیسائیت موجودہ جو ہے اس کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مرا، اگر مرا ہی نہیں تو پھر کس کے لیے مرا، پھر تو کفارہ ہی نہ ہوا. مالہم بھی من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی علم مگر اتباع ظن کے سوا، الا اتباع الظن مگر ظن کی پیروی کرنا گمان کے پیچھے ہے. وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا یقیناً، یا تو اردو معنوں میں لے لے، اور بعض کہتے ہیں کہ یقین قتل العلم یقیناً کے معنی ہوتے ہیں یقینی علم حاصل کرنا، تو ان معنوں میں وما قتلوہ یقیناً کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ان کو یقینی علم نہیں تھا، قتل العلم یقیناً یہ معنی ہے کسی بات کا یقینی علم حاصل کرنا، یہ محاورہ ہے عربی میں، قتل العلم یقیناً، تو وہ کہتے ہیں وما قتلوہ یقیناً اس کے بارے میں ان کو پکا علم نہیں تھا، اور اگر عام اردو میں نہ کرے تو پھر وہی بنتا انہوں نے یقیناً اس کو قتل نہیں کیا، یعنی یقینی سمجھتے ہوئے بلحاظ یقین کے کہ وہی ہے، اور اس میں وہی ہے کہ ہو پر زور ہے یا قتل ہو پر ہے، کہ اس کو قتل کر دیا ہے یہ یقینی نہیں تھا، یا وہی قتل ہوا ہے یہ یقینی نہیں تھا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا اپنی طرف، یہ وہ ہے آیت قرآن کریم کے مشہور، بلکہ یعنی یہ ساری باتیں غلط ہیں، رفعہ اللہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے الیہ اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ عزیز حکیم ہے. اس رفع کے معنی ہم جسمانی رفع کرنے پر ہی مجبور ہیں، کیونکہ ایک تو الہ کا صلہ آیا ہے، اس لیے یہ معنوی رفع کہ ہم نے اس کے درجے بلند کیے، اس کے لیے الہ کا صلہ کبھی بھی نہیں آتا عربی میں، اگر الہ کا صلہ نہ ہوتا نا اور یہی ہوتا بر رفعہ اللہ، اللہ نے اس کو اونچا کر دیا، پھر یہ معنی ہو سکتا تھا اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا، یہ الہ کام خراب کر رہا ہے، اس سے سمت کا معنی پایا جاتا ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس کے سوا اس کا اور کوئی ترجمہ کرنا، درجہ بلند کرنا تو ہرگز غلط ہے، پھر الہ کے صلے کا تو کوئی اس میں تک ہی نہیں ہے نا، درجہ بلند کرنا. ہر کسی چیز کا یقینی علم حاصل کر، تو وما قتلوہ یقیناً انہوں نے اس کا کوئی یقینی علم حاصل نہیں کیا تھا، یوں ترجمہ کیا ہے بعض نے، اور سیدھا ہے یقیناً یقین ہوتے ہوئے بلحاظ یقین کے، بطور یقین کے، بھائی بھائی یقین نہ کچھ تھا انت، جو بھی ٹھیک ہے اردو میں ہم کہتے ہیں انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، معنی وہی بنتا ہے قتل العلم یقیناً، اس نے پورا پورا علم حاصل کیا. پتہ نہیں وہ کیا کچھ وہ بتاتے ہیں. وہ ان من، ایک تو یہ بات کہ رفع کا ذکر قرآن نے کلیئر لگ، یہ باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں اور بڑی عجیب ہیں، کہ اس لحاظ سے سب سے عجیب بات قرآن کی یہی سٹیٹمنٹ ہے کہ مسیح سولی پہ مرے، یہودی کہتے ہیں مرے تھے، اس زمانے کے رومن جو حکمران تھے، اور اس کے تقریباً 60 سال بعد ہی ایک آدمی ہوا ہے جوزفس، یہودی تھا وہ، رومیوں کا حکومت میں تھا، اس نے ایک ہسٹری لکھی ہے جو عام انگریزی کتابوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں، یعنی ارلیسٹ ہسٹری کہ مسیح کے کوئی 50-60 سال بعد میں لکھی گئی ہے، اور اس میں اس نے اپنی قوم کا بھی ذکر کیا، اور 70 میں ہی ان کو نکال دیا گیا تھا نا وہاں سے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کو بھی پتا تھا کہ آدمی تو مرا ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، ہزاروں لوگوں کو وہ سولی دیتے تھے، تو ایک یہ بھی تھا، اس کا انہوں نے الگ ریکارڈ تھوڑا رکھنا تھا، لیکن وہ جوزفس جو کہ رومی تھا اور ویسے مذہباً یہودی تھا، وہ بیان کرتا ہے، تو وہ حکومت بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے مارا ایک آدمی جو کہ یسوع ناصری تھا، اور یہودی بھی مانتے ہیں اور وقت کے عیسائی بھی مانتے ہیں کہ سولی پہ مارا تھا، معنی الگ الگ نکالتے ہیں. رومنز کے نزدیک تو وہ مجرم تھا اور سولی جسے موت کی سزا ملتی ہے مجرموں کو اس کو بھی مل گئی. یہودی کہتے ہیں وہ بڑا آدمی بنا پھرتا تھا رسول اور مسیح اور کیا کچھ وہ سب ٹھکوسلا تھا, ہم نے تو اس کو مار دیا, سچا ہوتا تو پھر نہ مرتا. وہ یہ نتیجہ نکالتے تھے. عیسائی مزے کی بات یہ ہے کہ مانتے تھے وہ مرا, بلکہ کچھ آگے بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھر تین دن وہ دوزخ میں بھی رہا, تیسرے دن پھر زندہ ہو گیا, پھر خدا کے پاس باپ کے پاس جا بیٹھا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مرا لیکن وہ ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے مرا تھا, کفارہ بنا تھا ہمارا. یعنی ہاں مرا تو ضرور, جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ حسین ہمارے لیے مرا تھا, بالکل پیرلل ان کا وہ عقیدہ ہے مسیح کے. تعزیہ نکالنا اسی طرح سے جیسا ان کا فیشن پلے ہوتا ہے, سات دن وہ بھی تعزیہ نکالتے ہیں, یہاں بھی تعزیہ سات دن چلتا ہے. ہاں تو بہرحال یہ عجیب بات ہے کہ سب مانتے تھے کہ وہ مرا, قرآن کہتا نہیں مرا. یہ تو سب سے زیادہ عجیب بات ہے کہ تاریخ کو جھٹلانے والی بات ہے. آخرت, فرشتے, جو بہشت وغیرہ چلی ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا ہے یا نہیں. عقلی دلیل تو ہمارے پاس یہ کم از کم حسی دلیل تو نہیں ہے نا, آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا. اس کے بارے میں اگر قرآن بات کرتا ہے تو وہ اتنی عجیب نہیں ہے. عجیب تو یہ ہے کہ زندہ تاریخ ساری کو جھٹلا رہا ہے. یہ اس سے زیادہ بڑا دعویٰ ہے. سچی بات ہے کہ ایک جنت ہوگا, جدوزخ ہوگا, یا اعمال کا حساب کتاب ہوگا, وہ تو چلیے ایک ہے نا نظر سے غائب چیز ہے. سچ مانے جھوٹ مانے جو کہے, لیکن یہ کہ تاریخ جس کو کہتی ہے کہ یوں ہوا ہے اس کو قرآن کہہ دے, میں تو قرآن کی یہ سٹیٹمنٹ اس سے زیادہ عجیب مانتا ہوں. بہرحال قرآن کا کہنا کہ وما قتلو ہو وما سلبو ہو ولیکن شبہ علیہم اور پر رسول
ہو,
وہ تو کہتے تھے نا مسیح کو مارا. ہاں قرآن نے کہا کہ انہوں نے نہیں مارا. تو یہ اس لحاظ سے, اور شبہ ہوا, شبہ کے پھر بہت سے اقوال وغیرہ ہے. اور اگلی عجیب بات ہے, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے, ان نافیہ ہے, إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ, مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر. لَيُؤْمِنَنَّ کا فائل تو اہل کتاب ہے, کہ ہر اہل کتاب ایمان لائے گا, بھی اس پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر, بات انہیں کی چل رہی ہے, قبل موت ہی, اس کی موت سے پہلے. یہ موت ہی کی ضمیر, بے ہی کی ضمیر تو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. موت ہی کی ضمیر یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یا اس مرنے والے کے لیے, کہ ہر شخص اپنی موت سے پہلے عیسیٰ پر ایمان لائے گا, یا ہر شخص اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا. دو ہی اس کے معنی ہو سکتے ہیں. نہیں وہ تو پھر ہے نا, ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ ایمان نافع نہیں ہوتا. فرعون کے ایمان کا بھی ذکر, لفظ تو ایمان سے آیا ہے نا, فلما ادرکہ الحرق قال آمنت انہ لا الہ الا اللہ, یعنی ایمان کی وہ کیفیت ہے جو نافع نہیں ہوتی. اس صورت میں پھر یہ مراد لیں کہ ہر اہل کتاب پر مرنے سے پہلے اصل حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح ہو جاتی ہے اور وہ اس پر ایمان تو لاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ ایمان نافع نہ ہو جیسے فرعون کا نافع نہیں ہوا تھا. یہ میں نہ کر لیں. ہاں ہاں ام من اہل کتاب, نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے, مگر یہ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر اپنی موت سے پہلے یا اس کی موت سے پہلے. اگر موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت مراد لیں تو پھر ان کا زندہ ہونا بھی ایک طرح کا دور کا ایسے ثبوت ملتا ہے. اور آگے ہے وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا, قیامت میں وہ ان کے خلاف گواہ کے طور پر بھی پیش ہوگا, یعنی علیہم اہل کتاب پر. یکونوں کا فائل عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. پرویز نے کیا اس کا ترجمہ کہ وہ مرنے سے پہلے پروفیس کرتے ہیں نا, مرنے سے پہلے ایک عیسائیوں کو ہوتا پروفیشن, کنفیشن کہتے ہیں, بلکہ پروفیشن نہیں کنفیشن, پادری کے سامنے وہ کچھ عقید, تو اس میں وہ یہ عقیدہ بھی دہراتے ہیں کہ مسیح جو ہے نا وہ ہماری خاطر مرا. یا تو وہ لیو میں ننا کا مینا کنفیس کرنا کا مینا کر گیا بےچارا, کہ وہ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے اپنی موت سے پہلے, بے ہی سے مراد ہے کہ یہ مسیح کا مرنا. الٹا قرآن نے تو اس کا انکار کیا ہے, اس کا وہ تو اقرار نہیں کرتا. ایک تو ہی کی مینا اگر اوپر والا مضمون لیا جائے تو پھر اس کا معنی ہے کہ وہ مسیح کے صلیب پر نہ مرنے کا اقرار کرے، وہ تو الٹا اس کے مرنے کا اقرار کرتا ہے. دوسرا لیو میں ننا کا معنی کنفیس کرنا بنتا نہیں، وہ ایمان لاتا ہے. بہرحال یہ معنی اس نے کیا ہے کہ وہ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے کنفیس کرتا ہے اپنی موت سے پہلے. لیکن پھر وہ یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اس کے ساتھ کیا تک بنتا ہے، وہ پھر فکر الگ رہ جاتا ہے، قیامت کے دن وہ ان پہ گواہ ہوگا. تو یہ بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، اس کو بظاہر سپورٹ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ صلیب پہ نہیں مرے. جیسے بھی اللہ نے ان کو غائب کیا کیا ہوگا، اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی کوئی حدیثیں ہیں نا، زیادہ قرآن میں تو واضح نہیں ہے. وہ جب ان سے پوچھی جاتی تھی تو وہ یہ آیت پڑھ دیتے تھے، من قبل موت ہی، قبل موت ہی والی آیت. بہرحال بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے کہ ضرور مانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں یا ضرور آسمان پہ بیٹھے ہیں. یعنی اس لحاظ سے بنیادی نہیں کہ پانچ بنیادی اجزاء ایمان میں سے ایک نہیں ہے. باقی بہت سی باتیں جو قرآن حدیث سے جن کی تائید ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جمہور مسلمین کا عقیدہ ہو اس کی تائید حاصل ہوتی ہے قرآن حدیث سے. صرف اس لیے نہ ماننا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. وہ تو مرزائیوں نے تو ایک دفعہ یہ بھی کہا نا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمان پہ گئے ہو تو پھر وہ انہیں کرنا چاہیے ڈی میٹیریلائز، یعنی وہ پہلے تو مادہ ہے نا، اب اس مادے کو توڑنا چاہیے تب وہ جائیں گے اوپر پہ. اس کے توڑنے سے تو پھر اتنا بڑا دھماکہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے کی ساری تاریخ میں یہ واقعہ بیان ہونا چاہیے. یہ ضروری تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لے جائے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہیں معراج، تو پھر یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے. وہ بھی تو آخر معراج کو بھی دیکھے اور اس واقعہ کو، کہ یہ سارے جو بیلٹس ہیں بالکل ریڈیشن کی اور بجلی کی طرح سے اس میں سے گزر کے جانا ناممکن تو نہیں ہے. اب وہ سپیس کرافٹ بھی تو آخر اس میں سے گزر کے ہی جاتے ہیں نا، اللہ کی قدرت سے تو بہت بعید نہیں ہے یہ چیز. اچھا آگے، اب آگے آیت ہے 160 سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا فأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما صدق الله العظيم. فبظلم، پس بوجہ کچھ ظلم کے یا بڑے ظلم کے، من الذين هادوا، ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے کچھ جرائم کی وجہ سے. یہ بھی بے آیا ہے، اور اصل میں وہ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی جہاں سے شروع ہوا تھا، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، ان کے یہ 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 کرنے کی وجہ سے. وہاں یہ نہیں کہیں بیان ہوا کہ پھر ہوا کیا. اس فبما کو پڑھے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سارے میں کوئی اس کی خبر ایک طرح کی نہیں آئی کہ ان کے نقص توڑنے، میثاق کے نقض کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، انبیاء کے قتل کی وجہ سے، مریم پہ بہتان لگانے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرنے سے ہوا کیا، ان کو اس کی وجہ سے کیا سزا ملی، یہ قرآن نے نہیں بیان کی. کیونکہ فقرہ لمبا ہو گیا ہے اس لیے یہاں پھر آیا ہے، فبظلم من الذین هادوا، بس یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں ظلم کا جمع میں ہم اردو محاورے کے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں حرمنا علیہم، اصل بات یہ آ رہی ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دیا. طیبات، ان پاکیزہ چیزیں، مفعول بھی ہے حرمنا کا، احلت لہم، جو کہ حلال کی گئی تھی ان کے لیے. طیبات ان، نکرہ موصوف، احلت لہم، جو کہ ان کے لیے حلال کی گئی تھی. احل یحل، احلت فعل مجہول، ان کی وجہ سے. اب حرمنا علیہم کا قرآن کریم کی اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، ساتویں پارے میں بھی آئے گی، آیت 14 میں بھی، کہ ان پر بعض چیزیں کھانے کی حرام کی گئی تھی ان کے بعض زیادتیوں کی وجہ سے. ویسے اصولی طور پر وہ شریعت ابراہیمی میں حرام نہیں تھی، تو ایک تو ترجمہ اس کی روشنی میں ہے کہ ان کی شریعت میں ان پر بعض چیزیں حرام قرار دے دی گئی. بعض مفسرین یا حرمنا کا معنی تحریم عبادت نہیں بلکہ یعنی عبادت کی شکل میں نہیں بلکہ تکوینی تحریم جسے کہیں، یعنی انہیں بعض چیزوں سے محروم کر دیا گیا. ویسے حرمنا کا معنی محروم کرنا نہیں ہوتا، سلاسی سے آتا ہے حرم، حرمنا پھر آنا چاہیے تھا حرمناہم من طیبات، یہ معنی اس لحاظ سے تو نہیں بنتا، لیکن تفسیری معنی جو ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے روک دی گئی. یہ سورت مائدہ کے شروع میں جہاں آئے گا کہ آج کے دن سے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اس میں بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ اب تم پر ایک دور خوشحالی کا آئے گا. تو یہودیوں پر غلامی مسلط کر دی گئی اور بہت سی چیزوں سے وہ محروم ہو گئے، کر دیے گئے. یہ تفسیری معنی بعض نے کیے ہیں، اور سیدھے معنی ہے کہ ان پر بعض چیزیں حرام کی گئی ان کی سرکشی کی وجہ سے. ان کی طرف قرآن کریم کی سورت میں غالباً 14 پارے سورت النحل میں اور 7 پارے میں بھی کچھ اشارہ آتا ہے. وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے خدا کے راستے سے روکنے کی وجہ یا رک جانے کی وجہ، بظاہر روک دینا شاید زیادہ موضوع ہو، لوگوں کو روک دینا بڑا گناہ ہے. شاہ صاحب نے اسی لیے باز داشتن ایشان مردمان بسیار راہ از راہ خدا، بہت سے لوگوں کو راہ خدا سے روکنے. یہ جو کثیرن ہے یہ کسی موصوف کی صفت ہے، یعنی رجالن کثیرن یا اشخاصن کثیرا، اس طرح سے کثیرن صد کی صفت نہیں ہو سکتی، صدن پھر کبیرن ہونا چاہیے. کثیرن سے مراد ہے بہت سے لوگوں کو، تو بہت سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دینے کی وجہ سے، یہ بھی ان کا جرم تھا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یعنی بے أَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. أَخْذِهِم أَخْذ مصدر ہے، ہم فاعل کی طرف مضاف ہوا ہے، جیسے قَتْلُهُ کہیں تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اس کا قتل کرنا کسی کو یا اس کا قتل ہو جانا. ثلاثی میں معروف مجہول کا ایک ہی معنی مصدر ایک ہوتا ہے، تو اس لیے أَخْذِهِم الرِّبَا فاعل کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے. ان کا لینا سود، ربا اسی طرح لکھا جاتا ہے قرآن مجید میں، عام عربی میں بے الف با سے لکھا جاتا ہے، مادہ اس کا رے بے واؤ ہی ہوتا ہے، اس کے معنی بڑھوتری یا زیادتی کے ہوتے ہیں، رے بے واؤ، وہ اسی لیے واؤ اس میں لکھی جاتی ہے زکات سلاد کی طرح. عام عربی میں اس واؤ کو چونکہ وہ الف میں بدل جاتی ہے، ربا وا تو ربا وا تو ان کو ربا ہی بنے گا. ان کے سود لینے کی وجہ سے، اخذ کی وجہ سے، یہاں ربا مفعول منصوب ہے. یہ الگ بات ہے کہ ربا میں رفع نصب جار ظاہر نہیں ہوگی. آگے ہے وقد نہو عنہ، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے، واو حالیہ قد نہو، ان کو روک دیا گیا تھا، نہا ینہا سے فعل مجہول، عنہ اس سے یعنی سود سے، حالانکہ ان کو روک دیا گیا تھا سود سے، پھر بھی وہ سود لیتے تھے، تو اس سود لینے کی وجہ سے. اور وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے، بالباطل غلط طریقے پر. یہاں عقل مصدر ہے، فاعل کی طرف مضاف ہے، اور اموال الناس نصب آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عقل کی وجہ سے، یعنی اکلو اموال الناس، اس طرح کا فطرہ بن گیا نا، فعل کا کام مصدر اسم فاعل مفعول کرتے ہیں. ان کا لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، بالباطل غلط طریقے پر، تو یہ ان کے گناہ گنوائے ہیں یا ان کے بری باتیں گنوائی ہیں. ان کی وجہ سے ایک تو یہ ہوا کہ ان پر بعض حلال چیزیں حرام کر دی گئیں، یا ان کو زندگی کی بعض پاکیزہ چیزوں سے محروم کر دیا گیا. اور مزید ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے تو دردناک سزا ہم نے تیار کر رکھی. ہو سکتا ہے کہ دنیاوی سزا میں نیک بھی پکڑے جائیں، تو یہ خاص ان کے کافروں کے لیے، جو ان کے کافر ہیں ان کے لیے تو اور دردناک عذاب بھی ہے، شاید یہ آخرت کا مراد ہو. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو علم میں قدم ثابت قدم ہے، راس رسوخ، کہ میں نے ہوتے ہیں پاؤں جم جانا، پہلے بھی آیا فراسخون فی العلم میں، رسوخ کے معنی ہوتے ہیں پاؤں مضبوطی سے جم جانا، تو راسخون فی العلم میں جن کے علم پاؤں میں جمے ہوئے ہیں، مراد ہے پکے عالم، صحیح قسم کے عالم، منہم ان میں سے جو ہیں، اور علم سے مراد علم کتاب ہے وہ ہوگا شریعت کا علم، والمومنون اور صحیح ایمان لانے والے، والمومنون کو اگر اللذین کے منوں میں ال لے تو والذین یومنون ہوگا، اور ان میں سے جو مومن ہیں اور راسخون فی العلم ہیں ان کی یہ کیفیت ہے کہ یومنون بما انزل الیک۔